الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین پروگرام پیش خدمت ہے سلطان اولیاء الحمدللہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کی پیاری پیاری باتیں بھی ہم سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیرت سے ملنے والے پیارے پیارے مہکے مہکے وہ مدنی پھول جو ہم اپنی زندگی میں اپنی لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کریں اس کو نافذ کریں اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ قبلہ نگران شورا مولانا عمران اتاری ہمیں بتاتے ہیں اور عاشقان رسول کا یہ انداز صدیوں سے چلا رہا ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب کے عرس کو دھوم دھام سے منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے جائیں گے قیامت تک غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دیوانے آپ کا ذکر خیر کرتے رہیں گے اور آپ سے سیکھتے رہیں گے آپ کی مبارک سیرت پر چلتے رہیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے حصہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ خاص طور پر ایک بڑی خوبصورت پیاری سی شخصیت موجود ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے کچھ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیاری پیاری سیرت پر کچھ سوالات بھی کریں گے ان کے مدنی پھول بھی لیں گے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور پاکستان کے ہمارے نگران ہیں حاجی محمد شاہد اتاری رحمت برکاتہم العالی آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر اس پروگرام کا حصہ ہیں حضور ویلکم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور غوث پاک کا مہینہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ عاشقان رسول صدیوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اور یہ دھوم دھام ہمیں نظر آتی ہے نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ یوں کہا جائے پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہے اور آپ بھی گھومتے رہتے ہیں جاتے ہیں سفر وغیرہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ عاشقان غوث اعظم میں چل رہا ہے کیونکہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں اس کے ان ایام کو منانے کے خاص کر بڑے پیر صاحب کی گیارہویں کا جو ذوق ہے وہ تو یوں کہیے کہ بارہویں کے بعد اگر کسی محفل کا ایک بڑا ذہن ہوتا ہے عاشقان رسول کا تو وہ اسی کا ہوتا ہے اس کے تحت کیا مقاصد پیچھے ہوتے ہیں اور ہونے کیا چاہیے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک پورا سال ہی منایا جاتا رہتا ہے
الحمدللہ
ویسے تو وہ سالانہ عرس ہوتے ہیں بہت سارے اولیاء کرام کے اور غوث پاک کی تو گیارہویں مشہور ہے نا
ہر ماہ ہی ہوتی
ہر ماہ گیارہویں ہوتی ہے اور اس لیے اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بڑی گیارہویں شریف
جی
کہ یہ سالانہ سلسلہ ہے الحمدللہ ابھی موزمبیک میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں حاضری ہوئی تو وہاں کے جو لوکلز ہیں افریقن تو وہ قصیدہ برزنجی پڑھتے ہیں
اچھا
مولود برزنجی کسی بزرگ کی لکھی ہوئی
اچھا
اور ساتھ میں قصیدہ غوثیہ
سقان الحب و ساتھ الوصال
قصیدہ غوثیہ جو افریقی پڑھتے نا مخصوص اپنے وہ طرز کے اندر
قصیدہ تو یہی ہے نا
قصیدہ غوثیہ بھی ہے اور دیگر وہ بزرگوں کا لکھا ہوا ان کے پاس ہے
اچھا
اور جب وہ موزمبیک میں جو لینگویج ہے پرچکیز ہے پرتگالی زبان ہے وہ اس میں پڑھتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم نے جو غوث پاک کا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر ماشاءاللہ منقبت پڑھتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ غوث پاک کے چاہنے والے عرب میں بھی ہیں عجم میں بھی ہیں اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت جو تربیت فرماتے ہیں ہماری مدنی مذاکروں میں بزرگان دین کے ایام منانے کے مقاصد جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان کی سیرت بیان کی جائے تاکہ ان کے چاہنے والے ان کو فالو کریں
بالکل
میرا سفر ہوا سری لنکا کا تو وہاں ایک جگہ ہے جیلانی وہاں یہ مشہور ہے کہ غوث اعظم نے یہاں کر چلا کیا تھا
اچھا
کچھ ریاضت کی تھی
اچھا
غوث اعظم سے بڑی عقیدت وہ بسیں بھر بھر کے آ رہے ہیں وہ بہت لوگ جمع ہیں حالانکہ وہاں مزار نہیں کچھ بھی نہیں وہ کہ چلا گاہ ہے غوث اعظم کی
واہ صرف ایک نام ہے اور اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں
جی
سے برکتیں لینے
اچھا دیکھیں یہ ہے عقیدت
اچھا برکتیں ملتی ہیں ویسے ایسی جگہ سے جہاں اللہ والے ٹھہرے ہوں
کیوں نہیں کیوں نہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں الحمدللہ فتاوی رضوی شریف میں پڑھا اور امیر السنت سے بارہا سنا کہ آپ مسجد خیف میں دائیں بائیں چہل قدمی فرما رہے ہیں. وہ نگاہ کی بات ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے انداز کا اس کا.
جی
اور بے شک مہینوں میں برکت ہوتی ہے, اوقات میں برکت ہوتی ہے, مقامات میں برکتیں ہوتی ہیں. بہرحال وہ جیلانی جو جگہ تھی, میں عرض کر رہا تھا, ایک ہے عقیدت, دوسرا ہے کہ جس سے عقیدت ہے اس کی سیرت کو جاننا, اس کی پیروی کرنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو ڈھالنا.
ٹھیک.
اچھا, ہم نے وہاں پر وہ منقبت وہ پڑھی تو لوگ جمع ہوئے.
واہ.
تو ہم نے وہ جو امیر علیہ سنت سے سیکھا, دعوت اسلامی سے سیکھا, یہ غوث اعظم کا نام کون بتائے گا؟ تو کتنے سارے وہ غوث اعظم نام معلوم نہیں.
اچھا,
تو غوث اعظم کی والدہ کا نام کیا ہے, غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے, آپ نے جیلان سے بغداد کب ہجرت کی, وغیرہ وغیرہ, یہ تو کئی باتیں ان کو اس سوال جواب میں نہیں بتائی گئی.
صحیح.
تو یہ کسی بھی بزرگ کا جو عرس منایا جاتا ہے, ان کا یوم منایا جاتا ہے, ایام منائے جاتے ہیں, اس کا مقصد ظاہر یہی ہے کہ اس شخصیت کا تعارف کرایا جائے, ان کی دینی خدمات بتائی جائیں. کیوں بتائی جائیں؟ ایک تو جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی
ہے,
پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ آئیڈیا ملے کہ ہم نے عبادت کس طرح کرنی, ہم نے ریاضت کس طرح کرنی. غوث اعظم نے دین کی خاطر قربانی دی, اب ہم سنیں گے تو ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم بھی دین سیکھیں, دین کی خاطر قربانی دیں. غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا, دیکھیں آپ نے, حالانکہ غوث اعظم کے والد پردہ فرما چکے تھے, اس کے باوجود جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت مانگی, تو آپ نے رقم بھی دی, ذہن بھی دیا اور تربیت بھی فرمائی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی سیرت سننے کا فائدہ, ان کا ذکر کرنے کا فائدہ, جب ہم سنیں گے کہ جس سے ہم عقیدت کرتے ہیں, جن کی ہم گیارہویں دلاتے ہیں, جن کی ہم گیارہویں کھاتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کھانا بزرگوں سے منسوب ہو جاتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے.
اچھا,
تو یہ شفائیں تو ہم لیں, بالکل لیں,
کیا بات,
لیکن ان کی سیرت سنیں بھی, پڑھیں بھی اور عمل بھی کریں. تو بہرحال سیرت کے بیان کرنے کے فوائد مقاصد یہی ہیں کہ تاکہ اس کو ہم پڑھیں سنیں. یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جد امجد کو فالو کرتے ہیں.
یہ کون ہے؟
اپنے نانا جان کو فالو کرتے ہیں جو رحمت عالم یان ہے
صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ہم ان کو فالو کریں گے.
صحیح. آپ نے وہاں پر سوال کیے کہ والد کا نام کیا تھا, والدہ کا نام کیا تھا, غوث پاک کا نام. بعض لوگ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا آپ نے اچھی بات کرنی ہے, بھلائی والی بات کرنی ہے تو آپ کریں. آپ نے ابو کا نام, امی کا نام بتا کر کیا امت کا آپ نے بھلا کیا, وہ ان کس کے پیچھے کیا مقاصد؟ ہم خاص طور پر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کے کچھ بیک گراؤنڈ کو بھی سنیں, بچوں کے نام سنیں, والدین کے نام سنیں. اس طرح بزرگوں میں ہم عقیدت میں ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں فائدے ملتے ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ ان کے والد, والدہ, نانا, دادا کی بات کر کے کیا مقصد؟ آپ کوئی بھلے والی بات کریں, ان کی سیرت کا کوئی اچھا پہلو بیان کر دیں.
دیکھیں, ایک تو جس سے عقیدت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے, چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے.
صحیح,
ایک بات. دوسرا, ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا پورا خاندان یہ اولیاء کا خاندان,
اچھا,
اشراف کا خاندان, کہ آپ کے نانا, آپ کے والدہ, آپ کے بھائی, آپ کی اولاد, یہ سب اولیاء کا خاندان.
اچھا,
ان کا ذکر خیر کریں. آپ دیکھیں کہ وہ آج کل وہ اسپورٹس اور دیگر وہ فنکار وغیرہ وغیرہ, تو ان کے کیا کچھ معلومات ہوتی.
بالکل, پورا ایک ڈیٹا جو ہے ان کا نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے, لوگ بھی بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو ہمیں اولیاء کے سردار سے محبت ہے, تو ان کا خاندان, ان کا جائے ولادت, جہاں وہ دنیا میں تشریف لائے, جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں, ان کی لائف ہسٹری پڑھنا سننا ایک عقیدت و محبت کا تقاضا بھی, اور اس میں ہمارا بھلا بھی, فائدہ بھی.
صحیح. الحمدللہ. اب آپ نے ذکر کیا, یہ تو ناظرین کو بتا بھی دیں, والد کا نام کیا تھا, والدہ کا نام بھی آپ نے بتایا, یہ ام الخیر فاطمہ بھی ذکر ہوا,
جی,
حضور غوث اعظم کا نام بھی اور نانا کا نام بھی اگر بتا دیں.
غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک عبد القادر, اور آپ کے والد کا نام موسیٰ، سید موسیٰ، ابو صالح ان کی کنیت ہے اور جنگی دوست ان کا لقب.
صحیح. اور نانا
حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ہمارے غوث پاک نے ابتدائی دینی تعلیم جو ہے اپنے نانا سے حاصل کی.
اچھا سبحان.
آپ کے نانا بہت اہل اللہ تھے اور صاحب کرامت بزرگ تھے.
الحمدللہ. گیارہویں شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایک وقت گزارا ہے.
الحمدللہ.
دعوت اسلامی میں بھی شروع سے گیارہویں شریف کا سلسلہ ہے یا کوئی بعد میں جا کر اس طرح کے اجتماع شروع ہوئے؟
دعوت اسلامی میں اول تو خیر ہفتہ وار اجتماع شروع ہوا تھا.
صحیح.
گلزار حبیب سے گلستان شفیع اوکاڑوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، خطیب اعظم پاکستان، ان کی شفقت سے دعوت اسلامی نے اجتماع شروع کیا تھا. پھر بڑی راتوں کے جب اجتماعات شروع ہوئے تو اس میں گیارہویں شریف کا اجتماع بھی الحمدللہ دھوم دھام سے شروع ہوا. اللہ کے
الحمدللہ. یہ ایک ایسا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہ بہت بڑے جو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں ان میں سے ایک ہے، اور گیارہویں شریف منانے کا ذہن بھی امیر علیہ سنت نے جس طرح دیا ہے، اگرچہ وہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے صدیوں سے، لیکن دعوت اسلامی نے گویا اس کو بوسٹ ایک دے دیا ہے.
لیکن جس طرح امیر علیہ سنت کی برکت سے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا نا،
جی،
کہ ہم نے تو کئی مرتبہ ذمہ داران میں پوچھا کہ کن کن کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا.
صحیح.
تو 92% سے زیادہ ہاتھ اٹھتے. تو مجھے لگتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف، آپ کی شان و عظمت، یہ بھی ایک تعداد ہے جن کو امیر علیہ سنت کی نسبت کی برکت سے تعارف ہوا اور ان کی شخصیت کا پتہ چلا. اس میں میں بھی شامل.
اچھا الحمدللہ. الحمدللہ.
میں جب مدنی ماحول میں آیا تو یہ 16-17 سال کا ہوں گا، مجھے غوث اعظم سے تعارف نہیں تھا، کیونکہ زندگی جیسے نوجوانوں کی گزرتی ایسے گزر رہی تھی. امیر علیہ سنت کی برکت سے الحمدللہ جب مرید ہوئے تو تعارف ہوا اور اللہ کی رحمت سے بہت کچھ پتا چلا.
بڑی زبردست بات ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ گیارہویں شریف ہم مناتے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار، آپ کی ذہنیت کو، آپ کے پیارے پیارے انداز کو ہم سنتے ہیں، سخاوت کو سنتے ہیں، آپ کی علمیت کو سنتے ہیں، کرامتوں کو سنتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عبادتوں اور ریاضتوں کو سنتے ہیں. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا خاندان ہی اشراف کا خاندان تھا، اولیاء کا. تو بندہ جو مجاہدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، وہ کسی ولایت کو پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے نارملی. حضور غوث پاک تو پیدائشی ولی ہیں، پھر اتنی کثرت سے عبادت اور مشقتوں کو اٹھانے کی کیا وجہ تھی؟
یہ سمجھیں کہ اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا، اور دن رات ان کے شب و روز اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہی بسر ہوتے ہیں. جو شریعت کی اتباع ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو سب پر ہے، اور اولیاء کرام بھی اس کے پابند ہیں. دیکھیں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، آپ کا خاصہ بھی ہے.
جی جی.
اور ہم امتی ہو کر پانچ نہ پڑھیں،
اللہ،
ہمارے آقا چھ پڑھتے ہیں، آپ پر چھ نمازیں فرض ہیں. تو جو اکابرین ہیں ان کی عبادات یہ ماتحتوں سے زیادہ ہم نے دیکھی.
صحیح.
جو اکابر ہیں، جو پیشوا ہیں، جو مقتدا ہیں.
صحیح.
اس لیے وہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اماموں کی تربیت کی جاتی ہے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ کو تو سنت قبلیہ بھی عوام کے سامنے پڑھنی چاہیے.
اچھا.
تو لوگوں کو ایک تو ترغیب ہوگی، دوسرا بدگمانی سے بچیں گے، اور نوافل بعدیہ بھی پڑھیں، لوگوں کو ترغیب بھی ہوگی. اور ویسے بھی نیکی کی حاجت کس کو نہیں ہے، کوئی ہے ایسا کہ جو بے نیاز ہو جائے نیکی سے، ثواب سے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ملتے ہیں کہ میں نیکیوں سے بے نیاز نہیں ہوں، اس طرح کا خلاصہ اس میں
ہماری تربیت کے لیے.
بے شک.
واہ کیا بات ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ اگر عبادتوں کی بات اگر آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی.
40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر. یہاں بڑی پیاری بات عرض کروں، اور عاشقان غوث اعظم کو ہو سکتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضوی شریف میں لکھا کہ بعض اکابرین، اجلا اکابرین، ایسے ہیں کہ ان کا سونا بے وضو نہیں کرتا ہوں میں.
اچھا.
ان میں ہمارے غوث پاک بھی شامل ہیں، یعنی انبیاء کرام کا سونا وہ ناقض وضو نہیں، یعنی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے، کیونکہ وہ غافل ہو کر نہیں سوتے.
اچھا،
غفلت ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی.
کیا بات.
اور بعض اجلاء اکابرین ہیں، ان میں ہمارے غوث پاک بھی شامل ہیں،
سبحان
کہ جن کا سونا ان کا وضو نہیں توڑتا.
کمال.
تو اب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ ادا فرماتے ہیں، اور 15 سال تک آپ نے ہر رات قرآن پاک ختم کیا. حافظ قرآن، ہمارے غوث پاک حافظ قرآن تھے، اور ماشاءاللہ 1000 نوافل ڈیلی ہمارے غوث پاک پڑھا کرتے تھے. سنت قبلیہ نہ پڑھی جائیں، عصر کی، عشاء کی، اور نوافل عبادیہ میں ہم سستی کر جائیں تو تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے.
نوافل عبادیہ کیا ہوتا ہے؟
جیسے عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں تو 2 نفل آئے، 3 وتر پڑھے، اس کے بعد پھر 2 نفل آتے ہیں. تو نوافل پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی عتاب نہیں ہے، مگر پڑھنی چاہیے.
آج کل تو لوگ 9 رکعت عشاء کی نارملی پڑھتے ہیں، مغرب کی 5 پڑھ لیتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، ظہر کی کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. آپ ایسے زمانے میں کہ لوگ فرض نہیں پڑھ رہے، آپ سنت و نفل پر اصرار فرما رہے ہیں.
اب میں تو عرض کر رہا ہوں بھی اصرار تو نہیں کیا،
ترغیب دلا رہے،
اور ترغیب تو نیکیوں کی دلانی چاہیے.
صحیح.
تو جس قدر نوافل آدمی ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور فرائض کی کمی بھی نوافل کے ذریعے بروز قیامت پوری کی جائے.
اچھا، سبحان.
تو ہم نمازیں ہماری کیا کامل ہیں؟
صحیح.
تو جو جن کی کامل ہیں وہ کامل نہیں سمجھتے، تو ہم جیسے کیسے سمجھیں کہ ہماری نمازیں کامل ہوں گی؟
اچھا، حضور غوث پاک کی عبادتوں کی یہ بات ہے، تلاوت کا یہ حال ہے، الحمدللہ. ہم غوث پاک کے ماننے والے نارملی دیکھتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کر لی، محفل کر لی، اور ایک طرح سے سجاوٹ کچھ کر لی، اور اہتمام کے بعد ہم فارغ ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، الحمدللہ پکا قادری ہوں میں. تو یہ کیا یہی علامت ہے، یا اور بھی کچھ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ختم بھی کرنا پڑے گا؟
اب بزرگوں کی سیرت کا تذکرہ جیسے شروع میں ہماری بات ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ان سے نسبت قائم کی گئی، ان کی سیرت ہم پڑھیں سنیں، کس لیے؟ ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کی پیروی کرنے کے لیے. تو پیروی کی جائے، بے شک بزرگوں سے نسبت بہت اعلیٰ چیز ہے، ان کا ذکر خیر بہت اعلیٰ چیز ہے.
صحیح.
لیکن ان کی اطاعت و فرما برداری، اس میں انشاءاللہ وہ دنیا آخرت کی نجات حاصل ہوگی اللہ کی رحمت سے.
تو کس طرح ان کی اطاعت فرما برداری، تھوڑا سا اور مزید اگر واضح فرمائیں.
دیکھیں
کہ ایک طبقے کا اعتراض بھی ہوتا ہے نا، کہ آپ لوگ صرف اسی کو دین سمجھتے ہو اور محفل سجا لی. اسی محفل کا حال یہ ہے کہ آپ کی محفل میں آنے والے جو آدھو آدھے، وہ فجر میں محلے میں نہیں نظر آ رہے مسجد میں، تو جو مسجد میں آ رہا ہے نا وہ رات والی محفل پہ اعتراض کرتا ہے، اور جو رات میں محفل میں بیٹھا ہے وہ مسجد کے نمازی کو کچھ نہیں سمجھ رہا. تو دونوں طرف کچھ بیلنس کی کمی ہے.
اب بہرحال فرائض اپنی جگہ پر اہم ترین ہے.
صحیح.
واجبات اہم ہیں، اور جو سنتیں ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے. اگر کوئی امیر اہل سنت نے اس تعلق سے تربیت کی بارہا، اگر کوئی شخص ایک نیکی کر رہا ہے اور کوئی اہم عبادت ترک کر رہا ہے، تو اس کو اس پر تو ملامت نہ کی جائے. بالفرض کوئی 11ویں کی نیاز کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، خیر کا کام، ایک خیر کا کام تو کر رہا ہے نا، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ بزرگوں نے لکھا کہ ہر نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی.
اچھا.
بلکہ تفسیر سیرات الجنان میں نے پڑھا تھا. اور ہر برائی اس سمجھیں کہ اس کی نحوست یہ کہ اگلی برائی کی طرف لے کر جائے گی. تو اگر ہم ذکر غوث اعظم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ایک نیکی خیر کا کام ہے، یہ خیر کا کام اور خیر کے کام کی طرف لے کر جائے گا. جیسے امیر اہل سنت نے نہر کی صدائیں رسالے میں ایک روزہ دار ڈاکو کا واقعہ لکھا کہ وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، اور سارا مال متا جب اس کے پاس جمع ہوتا ہے تو ڈاکو جو ہیں وہ شکر اور بادام جو مال میں سے نکلے تھے لوگوں سے لوٹے تھے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، تو سردار نہیں کھاتا. تو جو بزرگ اس قافلے میں تھے انہوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ دیکھا میرا روزہ ہے،
ڈاکو کا روزہ ہے،
ڈاکوؤں کے سردار روزے سے ہیں. اس نے کہا کہ آپ تعجب کی بات ہے کہ آپ ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کی بھی کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب مجھے حج کی سعادت ملی, میں طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا تو ایک شخص کو میں نے بڑی مشکل سے پہچانا, یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار تھا. اور اس نے کہا کہ الحمدللہ اسی روزے نے مجھے توبہ کی سعادت عطا کی اور مجھے میرے رب سے ملا دی. کسی بھی نیکی کو حقیر کیوں جانے.
صحیح.
تو بہرحال ذکر غوث اعظم بھی کریں, گیارہویں شریف بھی دلائیں, کھائیں بھی, اور ساتھ میں امیر اہل سنت کا جو ارشاد ہے وہ بھی پلے سے باندھ لینا چاہیے کہ ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی.
صحیح.
کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے, نیاز فرض و واجب نہیں.
لیکن وہ ایک بندہ ہے وہ نیاز کرتا ہے, اس کی نیاز کو فائدہ نہیں دے رہی, تو وہ کب تک یہ ہو جائے گا؟ وہ نماز پڑھتا ہے, اور چیزوں میں بھی کوتاہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ تان کا بھی نشانہ بنتے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہے بس, ان کا ایک ہی کام ہے اس طرح کی محفل سجا لینا. اور پھر کیا تمہارے شیخ نے یا غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ستاؤ نہیں, لوگوں کو تنگ نہیں کرو؟ تو آپ ان کو بھی کچھ ایڈریس کریں گے جو اس طرح سے کرتے ہیں, جس سے گیارہویں شریف یا بارہویں شریف خود نشانے پر آ جاتی ہے, حالانکہ اچھے کام ہے.
بے شک اظہر, اس میں بارہا ہماری تربیت کی جاتی امیر اہل سنت کی جناب سے کہ ہم نعت خوانی کریں تو کان پھاڑ نہ کریں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, بلکہ تلاوت بھی کرنے کی ایسے تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص قریبی آرام کر رہا ہے, سویا ہوا ہے, اور ہم بلند آواز میں تلاوت کریں گے وہ ڈسٹرب ہوگا, تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم کہیں آئیں اور جس کے پاس میں پہنچا ہوں جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے تو سلام بھی اتنی آواز میں کریں کہ اگر جاگ رہا ہے تو جواب دے, سو رہا ہے تو ڈسٹرب نہ ہو.
اچھا,
تو نعت خوانی یا منقبت خوانی یا کوئی بھی ہماری تقریب ہو شریعت کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اب جو خیر کا کام کر رہا ہے اس کو خیر کے کام پر تان نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اس خیر کے اندر جو شیطان نے جو شر ڈال دیا ہے اس پر اس کی توجہ دلانی چاہیے, اور خود اس کی بھی توجہ ہونی چاہیے. اگر وہ محفل نعت کرتا ہے یا گیارہویں شریف کرتا ہے تو سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے ہی کرنے چاہیے, اور شریعت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی کرنے چاہیے. اللہ نصیب فرمائے.
مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ باتیں نہیں سنتے لوگ, اور بس وہ جو اعتراض کرنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی بڑوں کی تربیت, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. منبر و محراب سے تقریباً اپنا کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے, علماء اہل سنت عاشقان رسول وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں, مبلغین اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, امیر اہل سنت ماشاءاللہ اتنے بڑے فورم پر وہ باتیں فرماتے ہیں, لیکن چونکہ ہر کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا, اس کو سن نہیں پاتا یا عمل نہیں کرتا, تو نتیجے میں خرابی ہوتی ہے. تو اس طرح اگر کسی کو آپ کوئی برا کام کرتے دیکھے بھی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑوں نے یہ سکھایا ہے, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے, اور جو خرابی ہے اس کو دور کرے. جیسے شادی کی مثال دیتے ہیں, امیر علیہ سنت شادی میں کتنی خرابیاں آ گئی ہیں, کون سا حرام کام ہے جو نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی سنت, اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ شادی کو ختم نہیں کیا جائے گا, اس میں ہونے والی خرابیوں کو ختم کیا جائے گا. غوث پاک کی نسبت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ہم مدنی پھول آپ کے حاصل کریں. یہ نسبت کتنی پاورفل ہے, اور یہ نسبت کی کیا حاجت ہے لوگوں کو, خاص کر امیر علیہ سنت یا ماشاءاللہ آپ جیسی شخصیات کی جب صحبت ملتی ہے تو بیعت کا بھی ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے ہمارے مدنی ماحول میں خاص طور پر, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں
گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ ہے
بیعت.
جی ہاں, آپ دیکھیں کہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ, یہ بھی کسی کے مرید تھے. عبداللہ شاہ صحابی, یہ بھی کسی کے مرید تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک سے بھی پہلے کے بزرگ, یہ بھی کسی کے مرید تھے.
اچھا,
غوث اعظم امام الاولیاء ہیں, سردار اولیاء ہیں, مگر آپ بھی کسی کے مرید تھے. حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد. تو یہ بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے, تو ہمیں بزرگوں کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ بروز قیامت ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
اچھا,
اب اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے اور پیری مریدی بھی ثابت ہو رہی ہے. تو ہم اکابرین اجلا جو ہیں, مجتہدین ہیں, ان کی تقلید بھی کرتے ہیں, اور کسی پیر و مرشید, کسی جامع شرائط پیر جو ہیں ان کی بیعت بھی اختیار کرتے ہیں. یہاں میں جو غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے لیے جو بشارتیں غوث اعظم کی طرف سے ہیں وہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فرمایا، اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو اور کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔
اللہ،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور سات پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔
اللہ،
ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں۔
سبحان
اللہ۔ ارشاد فرمایا، مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا جہاں تک نگاہ پہنچے، اس میں میرے اصحاب اور مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، ہمارے غوث پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میں نے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا، مجھے میرے معبود کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر ہے، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو عمدہ ہوں۔ اور بھی اس طرح کی کتنی بشارتیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے ان کے مریدوں کے لیے ہیں۔ غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، یہ میں نے اس میں سے کچھ
کتاب
کیا
کتاب
جی وہ بڑی کتاب نہیں ہے، رسالہ نما ہی ہے،
کتاب چاہے
جی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت ساری غوث پاک کے حالات۔
ماشاءاللہ، معذرت کے ساتھ میں پھر وہی سوال پیش کروں گا کہ آپ نے اتنی پیاری پیاری بشارتیں بھی دیں اور غوث پاک کے جو فرامین ہیں وہ سنائے، بخشش کی بشارت تو ستر ڈھانکنے کی بشارت ہے تو جنت کی ضمانتیں ہیں، ساتھ ساتھ پشتوں تک کی بات آپ کر رہے ہیں، مطلب غوث پاک کا مرید ہو جائے سننے والا، بس اس کے بعد کسی چیز کے عمل کی ضرورت تو نہیں ہے، بخشا گیا جنت بھی مل گئی۔ اس طرح کی باتیں کر کے بعض لوگ غوث پاک کی نسبت سے بھی دور کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا کاؤنٹر جواب ہے؟
دیکھیں کہ اس دور کے اندر غوث پاک کے بہت ہی مشہور مرید جو ہیں امیر اہل سنت ہیں، الیاس قادری صاحب، تو ان کو یہ بشارتیں معلوم نہیں ہیں جو ہر وقت دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ریاضت کرتے رہتے ہیں، نمازوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں، اشراق چاش تک کی پابندی، اوابین کی پابندی، خدمت دین، تبلیغ دین ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو یہ بشارتیں اور غوث پاک کی طرف سے بشارتیں ہیں، اور اللہ چاہے گا تو آپ کی نسبت کی برکت سے ہمیں بہت کچھ نیکیوں کی توفیق حاصل ہوگی۔
صحیح، لیکن اس میں بندے کو اپنے ایمان کے لیے بھی ڈرنا چاہیے نا، کہ اگر خدا نخواستہ برائیوں کے سبب، گناہوں کے سبب ایمان چلا گیا تو نسبت ہی قائم نہ رہی نا، تو نسبت کو بچانے بھی کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا،
جیسے شفاعت مصطفیٰ
جی
کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، مگر ایمان پر خاتمہ بھی شرط ہے نا،
شرط ہے، اس کے بغیر تو شفاعت ملے گی
نہیں ملے گی۔
تو یہی اس کی مثال بڑی اچھی آپ نے دے دی کہ شفاعت میں جس طرح کی بشارتیں وہ کہاں ہوں گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ داروغہ جہنم مالک کیا اٹھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے غضب کو اپنے امت پر نام کو نہ چھوڑا۔
سبحان،
تو اتنا شفاعت جو ہے وہ عام ہوگی، اعلی حضرت کا شعر نا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔
سبحان،
تو یہ اتنے حضور شاد کریں گے، لیکن بہرحال ایمان جو ہے وہ ضروری ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان بشارتوں کی وجہ سے اور خامخواہ کی امید کی وجہ سے گناہوں کا سلسلہ شروع کر دے اور اس میں پڑا رہے کہ اب ٹھیک ہے بس غوث پاک کا تعویذ پہن لیا ہے کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا.
شیطان کا دھوکا تو ہوتا ہے نا
دھوکا.
اب دیکھیں کہ اشرا وبشرا, بلکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
بے شک
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بنام جن کو جنت کی بشارتیں دی, کیا ان کے عمل میں کوتاہی آ گئی, کمزوری آ گئی؟ استغفر اللہ, نہیں. ان کے عمل میں وہی پختگی رہی, ان کے خوف خدا میں اور ترقی ہوئی. غوث پاک کی نسبت یا کسی جامع شرائط کی پیر کی نسبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرائض و واجبات میں غفلت برتیں.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں. کال
مدنی چینل کا یہ جو پروگرام شیطان الاولیاء, اس میں عرض تھی کہ آج کے دور جدید کے اندر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟
جی دیکھیں, دور جدید ہیں یا قدیم ہے, شریعت تو وہی ہے نا, اللہ اس کے رسول کے احکامات تو وہی ہیں. اور دور جدید نے ہمیں دین شریعت سیکھنا آسان کر دیا. مدنی چینل کے ذریعے گھر بیٹھے کتنی معلومات ملتی ہیں. ابھی دیکھیں کہ میرے پاس سینکڑوں کتابیں ہیں موبائل میں.
اچھا,
تو غوث پاک کے حالات میرے موبائل میں موجود ہیں. آسان ہو گیا نا, تو بزرگوں کی تعلیمات, غوث پاک کی تعلیمات, اب وہ سیکھنا آسان ہو گیا. آپ کی منقبت سننا آسان ہو گیا, آپ کے متعلق بیانات سننا آسان ہو گیا. تو دور جتنا بھی جدید ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات, شریعت کے احکامات تو موجود ہیں. تو اب ہم ان جدتوں سے فائدہ اٹھائیں. مثال کے طور پر اب مدنی چینل آپ دیکھیں, یا جدید ایک ذریعہ نیکی کی دعوت کا, موبائل میں مدنی چینل آپ دیکھیں, پریئر ٹائمنگز, آپ کے نمازوں کے اوقات 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے دنیا بھر میں جہاں چلے جائیں آپ اس کے مطابق اس کو سلیکٹ کریں اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کے معاملہ درست کریں, قبلہ ڈائریکشن کا سلسلہ آپ درست کریں. تو دور جتنا بھی جدید ہو رہا ہے دین سیکھنا سمجھیں گے آسان ہو رہا ہے. ہاں, وہ سستی اور غفلت بڑھ رہی ہے, لاپرواہی بڑھ رہی ہے, دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے, وہ جدا بات ہے. اور جو جدتیں ہیں اس سے دنیاوی فائدہ, آخرت کا فائدہ لینے والے کم ہیں. اللہ ہمیں انہی میں کر دے جو جدت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی بہتری کرتے ہیں, جنت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں.
دین سیکھنا آسان ہو گیا تو گناہ کرنا بھی تو آسان ہو گیا نا, تو پھر کیسے اس سے مطلب آپ کہیں کہ بھائی دین سیکھنا آسان ہے, مطلب گناہ کرنا کون سا مشکل ہو گیا, وہ اور زیادہ آسان ہو گیا؟
دیکھیں وہ تو نصیب کی بات ہے, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقدر فرمائی اس کے لیے نیکی آسان ہے, اور جس کے نصیب میں اللہ پناہ دے جہنم ہے اس کے لیے پھر گناہ آسان ہے, کفر آسان ہے, استغفر اللہ.
صحیح, لیکن مجھے لگا کہ یہ جو سائل پوچھنا چاہ رہے تھے, بعض ایسی چیزیں جنگلوں میں عبادت اور ویرانوں میں جا کر عبادت اور اس طرح کی بعض چیزیں جو ہیں, اب آپ اس دور میں یہ باتیں کرتے ہیں, آپ تو جو ہے وہ آپ ویرانے میں بھی چلے جائیں تو گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو پھر بھی پورا زور لگانا پڑے گا. شیطان نے ایسی چیزیں دے دی, لوگ خلوت میں جس قدر گناہوں میں اب پڑتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جلوت میں اس سے کم ہوتا ہو یا کیا معاملہ ہو, بہرحال سمجھدار سمجھتے ہیں, تو اب اس دور میں وہ سارے دور کی باتیں کرنا ٹھیک ہوگا؟
بہرحال وہ جو بزرگوں کی زندگی ہے, جو ان کا لائف سٹائل ہے, وہ اب بھی قابل عمل ہے,
بے شک ہے.
اور اپنی اپنی استطاعت کیپیسٹی, اپنے اپنے لینے کی استطاعت ہے, جو جتنا لے سکتا ہے. اور تنہائی کے اندر بہت گناہ ہو رہے ہیں, اس میں ہو رہے ہیں, جدید انداز سے ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس میں جو خاص بات جو نگران شورا ماشاء اللہ سمجھاتے رہتے ہیں, امیر علیہ سنت سمجھاتے رہتے ہیں, اپنا فرینڈ سرکل ٹھیک کر لیں, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم, اگر وہ نیک ہیں دوست تو ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں گے, اگر وہ برے ہیں تو پھر ہم برائیوں میں غرق ہوں گے اور غوطے لگائیں گے. اللہ کی فنا.
مدنی ماحول بہت اچھی
بے شک
ایک صورت اور سبیل ہے ہمارے لیے اس حوالے سے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے. دیکھیں دعوت اسلامی والے دوست مدنی مذاکروں میں لے آتے ہیں, امیر علیہ سنت کی صحبت میں لے آتے ہیں, جو فرینڈ سرکل ہے واقعی وہ بڑا اثر رکھتا ہے, جیسے کہ حضرت نے فرمایا. تو اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست عطا کرے, صرف ترغیب نہیں دلا رہے بلکہ مدنی ماحول پیش بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے مدنی ماحول. آپ جہاں بھی یہ دنیا میں, دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے لیے بڑا زبردست ذریعہ ہے اللہ رسول کے قریب آنے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزید کال.
بھائی سلسلہ سلطان اولیاء ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. میں حاجی شاہد سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟
عرض کیا گیا ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کا اولیاء میں سب سے بڑا مرتبہ ہے, لیکن پھر بھی آپ کسی کے مرید ہوئے
جی,
اس کی کوئی وجہ تھی؟
ایک طریقہ چلا آ رہا
جو ہے اس کو جوڑے رکھنے کے لیے.
بزرگوں کا ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ قادری سلسلہ مولا مشکل کشا سے ملاتا ہے, اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا.
سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ کسی بزرگ نے نہیں توڑا, چاہے کتنے بڑے ولی ہوں کتنے بڑے بزرگ ہوں, لیکن انہوں نے یہ جوڑے رکھا.
جو
اعتراض کر
شرائط جو ہیں چار, اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ سلسلہ متصل ہو,
متصل ہو,
منقطع نہ ہو بیچ.
صحیح ماشاء اللہ. کون؟
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ میرا زبردست ہے, اور آج تو سلسلے کے اندر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ رکن شورا حاجی محمد شاہد قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی اس سلسلے کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کو درازی عمر عطا فرمائے, اور انہیں بار بار امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے. بھائی صاحب, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دعوت اسلامی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کے اندر اجتماعات کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پہلے گلزار حبیب سے شروع ہوا, تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نگران شورا حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتنی محبت تھی, اور وہ کیا آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی منقبت ایسی پڑی ہو, اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو آپ ہمیں آگاہ کر دیں.
مرحوم نگران شورا حاجی قاری مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ گلزار حبیب میں فرسٹ ٹائم آئے تھے اجتماع میں, اور اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد جیسے لوگ واپس جا رہے ہوئے واپس آ رہے تھے, تو کسی نے کہا میں آپ کو حضرت صاحب سے ملاتا ہوں. تو آ کر امیر علیہ سنت سے ملاقات کروائی, تو امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی محل میں وابستہ ہوئے اور پختہ ہوئے. اب غوث اعظم سے ان کی عقیدت کا کوئی خاص واقعہ تو مجھے یاد نہیں, باقی غوث اعظم کی منقبتیں بڑی دھوم دھام سے انہوں نے پڑھی,
بہت ساری پڑھی ماشاء اللہ. یہ بھی تو ایک اس کی دلیل ہے نا,
بے شک
غوث پاک سے محبت کی,
بے شک.
اور الحمدللہ غوث پاک سے محبت امیر علیہ سنت سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کے دل میں بلا شبہ موجود ہوتی ہے, ایسی موجود ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مثال الفاظ میں نہیں دی جا سکتی. الحمدللہ کوٹ کوٹ کے گویا بھر دیتے ہیں,
بے شک
امیر علیہ سنت جو ہے نا وہ بزرگوں سے محبت ایسی بھر دیتے ہیں آپ کے دل میں, آپ فیل کریں گے خود ہی. میں آج فیضان نماز پڑھ رہا تھا تو چند صفات میں نے کوئی 20-25 صفات پڑھنے کے بعد فیل کیا اپنے دل میں کہ آج مجھے مفتی احمد یار خان صاحب سے اور محبت بڑھ گئی ہے. تو ویسے الحمدللہ محبت میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ امیر السنت کی تحریر نے حضرت سے اور محبت کو بڑھا دیا, وہ آپ کا اور علمی کام نظر آ رہا تھا, پھر امیر السنت جو بار بار آپ کے حوالے دیے ہیں, تو یہ جو ہے نا اللہ والے اللہ والوں سے جوڑتے ہیں.
واہ.
اور اس
اللہ والے جو اللہ سے ملا
دے اللہ سے ملاتے, اور اللہ والے اللہ والوں سے یہ کبھی جدائی نہیں ڈالتے اس طرح سے, یہ کہ ایک بزرگ سے نسبت ہے تو دوسرے سے محبت کم ہو گئی ایسا نہیں ہوتا. امیر السنت کے دامن سے وابستہ ہوں آپ, انشاءاللہ پکے اعلیٰ حضرت والے ہو جائیں گے آپ, جو ہے غوث پاک والے ہو جائیں گے. یہ کیا ہے, یہ امیر السنت سے جڑنے کی برکت ہے الحمدللہ. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا
فرمائے.
حاجی مشتاق بھی واقعی غوث پاک کے دیوانے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ کی منقبتیں بھی کبھی مدنی چینل پہ چلتی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری منقبتیں حاجی مشتاق کی آواز میں پڑی گئی, جو پہلے تب تو سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن بعد میں چاہنے والوں نے اپلوڈ کی ہیں, ان کو بھی سنتے رہے اور غوث پاک کی محبت کو بڑھائے. مزید کال فیصلہ
کال. سلطان اولیاء سلسلہ چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. سلسلہ دیکھ کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو رہی ہے. اللہ عز و جل رکن شورا کو نظر بد سے بچائے.
آمین ماشاء اللہ. کیا بات, مزید کو
ماشاء اللہ. نگران پاک کی آمد مرحبا. قبلہ جی شاید کی بارگاہ میں عرض ہے, جیسے دی کلام سنا دیجئے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بحساب مفرد کی دعا فرما دیجئے.
آپ اجتماعات بہت بڑے ہوتے تھے,
یعنی اجتماع غوثیہ جو ہوتا تھا اولاً وہ تین افراد پر مشتمل تھا, اور پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالہ سے حکم ملا کہ تم بیان کرو. پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, پھر آپ بیان کرنے لگے. کیونکہ آپ عجمی تھے اور عراق میں وہ عرب بغداد تو اس وقت علمی مرکز تھا, سیاسی مرکز بھی تھا اسلام کا, تو بڑے بڑے فصحا, بڑے بڑے علماء, فضلاء, ان کے سامنے بیان کرنا. اور جب بارگاہ رسالت سے حکم ہوا اور مولا مشکل کشا کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے بیانات کرنے شروع کیے, اور پھر ستر ہزار کا مجمع اور 400 دعواتیں اس دور کے اندر وہ آپ کے ملفوظہ شریف کو لکھا کرتے تھے,
انک پاٹس جسے طلبہ لکھتے تھے.
جی,
لیکن وہ اسٹارٹ 2 یا 3
جی اس میں سمجھیں کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں, جو مبلغین ہیں, درس دینے والے ہیں, ان کے لیے تربیت ہے کہ اگر افراد نہیں سنتے ہیں یا کم سنتے ہیں تو ہمت نہ ہاریں, کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ ہماری استقامت اللہ کی رحمت سے یہ مقصد میں کامیاب کر ہی دے گی.
اور نہ بڑھے پبلک تو
ثواب تو ملے,
پبلک بڑھانی نہیں ہے مقصد. ہاں
نہیں, وہ اگر پبلک بڑھے گی تو ہمارا ثواب بڑھے گا نا بھائی,
لیکن مقصد یہ نہیں
ہوگا. مقصد تو اللہ کی رضا ہے, ہر نیکی کا مقصد تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے.
یہ ایک زبردست چیز ہے جو دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھی سکھائی جاتی ہے,
بے شک
کہ آپ جو ہے وہ تعداد نہ دیکھیں, آپ اپنا کام کرتے رہے. غوث پاک اتنے بڑے اسپیکر, مقرر اور خطیب ہونے کے باوجود آغاز جو ہے وہ 3 سامعین ہے, لیکن آپ نے وہ کبھی بھی اس پر کوئی دل چھوٹا کیا ہو یا کام بند کر دیا ہو ایسا ہم نے نہیں سنا. ماشاء اللہ, مزید کال شامل کر.
جی شاہ صاحب سے فرمائش کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا امیر اہل سنت کی کوئی منقبہ سنا دیں.
ماشاء اللہ, حاجی شاہد صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہ خاص ہوتا ہے, کالز جب لی جا رہی ہوتی ہیں تو نعت اور گفتگو دونوں پر کالز آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو کشتی آپ نے چھوڑی ہے, آپ جو چاہیں پڑھ دیں یا کالز لیتے رہیں. مزید کال دیجیے.
اگر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ختم ہو گئے, کوئی کھانے کی چیز رکھنی ضروری ہے یا کہ پڑھ کے ویسے بچ سکتے ہیں؟
قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں یا ختم قادریہ, میرے خیال یہ بھی مقصد ہوگا ان کا پوچھنے کا, تو ختم دلانا اس میں ساتھ میں ضروری ہے کوئی کھانا وغیرہ رکھنا؟
ہاں جی, کھانا وغیرہ ضروری نہیں ہے, باقی اچھا ہے مسلمانوں کو کھانا کھلانا. جیسے محفل ہوتی ہے تو بعد میں کھانا کھلاتے ہیں یا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, تبرک تقسیم کرتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ میٹھا کسی مسلمان بھائی کو کھلانا قیامت کی گھبراہٹ اور پریشانی سے بچائے گا.
اچھا, میٹھا کھلانا.
جی, اور پھر مسلمان کا دل بھی خوش ہوتا ہے نا.
جی جی,
اور کھانا کھلانا روایت میں ہے کہ رحمت واجب کرنے والے کاموں میں سے, اور ایک روایت میں ہے کہ مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے. تو غوث پاک کی برکت سے ہمیں یہ سعادت بھی ملتی کہ 11ویں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن جب اسال ثواب ہم کریں یہ, تو اس وقت کوئی کھانا ہونا کوئی ضروری نہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 11 دیگے ہوں تو 11 کلو فلاں ہو, یہ بھی ضروری نہیں.
جو بھی
جو ہے وہ میسر ہے, اور کچھ بھی نہیں تو ویسے ہی سال ثواب ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کھانے کی اور پانی کی وہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہوگا نہیں, ایسا نہیں.
اچھا, کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا, گھر پہ تو کچھ پکا ہی ہوگا نا.
جی,
گھر پہ تو کھانا بنتا ہی ہے, اسی پہ آپ وہ کر لیں, فاتحہ کی نیت کر لیں تو وہ بابرکت کھانا ہو جائے گا,
امیر
بزرگوں کی نسبت سے شفا ہو جائے گا.
بلا شبہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر حج جنہوں نے کیا, تو امیر علیہ سنت وہ سحری افطاری اس میں کہ آج فلاں کا لنگر ختم شریف پڑھا جا رہا ہے.
اچھا,
اور اس کے بعد مثلا آج حضرت آدم علیہ السلام کا لنگر ہے, تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر ہے, آج غوث پاک کا لنگر ہے,
ان کا بھی عرس بنا سکتے.
جی بالکل, فاتحہ خانی کر کے اسال ثواب کیا اور پھر کھا لیا.
کیا بات, وہی کھانا تو تھا ہی.
بالکل, یہ گھر پر کھانا اور اس طرح جیسے تقاریب ہوتی ہیں سالگرہ جائز طریقے سے کرنی چاہیے, تو جائز طریقے سے کر رہے ہیں اس میں ختم شریف کریں. اور اس طرح شادی کا کھانا ہے, ولیمے کا کھانا ہے, اس میں بھی نیاز وغیرہ دلائیں غوث پاک کی, انشاءاللہ برکت ہوگی کھانے والوں کو بھی کھلانے والوں کو بھی انشاءاللہ.
یہ تو بڑی پیاری بات بتائی آپ نے کہ شفا ہو جاتی ہے. فاتحہ کیسے دیے؟ فاتحہ بھی تو وہ مولوی صاحب ہوتے ہیں تو وہ فاتحہ دلاتے نا خود, کیسے دیں؟ وائے قنوت نہیں آتی جس کو.
اب ہم دوستیوں کے لیے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے لیے ہیں, ہم موبائل کے لیے ہیں, ہم گھومنے پھرنے کے لیے ہیں, سیر سپاٹوں کے لیے ہیں, ہم موٹر سائیکل کے لیے ہیں. فاتحہ کے لیے مولوی صاحب ہیں, اذان کے لیے مولوی صاحب ہیں, کوئی پیدا ہو جائے تو مولوی صاحب ہیں، کوئی مر جائے تو مولوی صاحب ہیں، اور ویسے وہ مذہبی لوگوں سے استغفر اللہ بعض نادانوں کو چڑ بھی ہوتی. تو ہر مسلمان کو فاتحہ کا طریقہ سیکھنا چاہیے، فاتحہ اور رسالے ثواب کا طریقہ،
جی جی
غالباً یہ نام ہے،
جی جی،
اور اس رسالے کو پڑھیں، اس کے مطابق گھر میں کر لیں. ہاں قرآن پاک درست پڑھا جائے گا تو اسال ثواب ہوگا نا،
صحیح
ثواب ملے گا تو اسال کریں گے نا.
جی جی
ٹھیک. اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں بالفرض، سورہ اخلاص بھی تقریباً لوگوں کو آتی ہے،
جی
آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساتھ میں تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے خود ہی دعا کر لیں، یا کوئی بیٹا دعا کرا دے، بیٹی دعا کرا
دے، درود شریف پڑھ لیں، خالی درود شریف پڑھ لیں.
صحیح.
اور ویسے جو بزرگوں کا طریقہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ یہ سورتیں اور یہ آیتیں جو ہیں پڑھی جائیں،
وہ چھوڑا
تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے نا،
بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے.
اور یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں،
دیکھ کے،
کوئی ضروری تو نہیں کہ حفظ ہی ہو تو وہی سال ثواب ہوگا،
اس بار قرآن شریف بھی اٹھائیں گے گھر،
بے شک
بہت ساری برکتیں یوں بزرگوں کی نسبت سے مل جاتی ہیں،
بے شک.
قرآن کی بات ہو گئی، کھانے کھلانے کی بات ہو گئی، اور کھانا پینا جو ہے، اچھا بعض لوگ جو لنگر کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، وہ امیروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، مالدار آ رہے ہیں ان کی محفل میں گیارہویں میں، غریبوں کو نہیں پوچھا تو پھر کیسی گیارہویں ہے؟ لنگر کو امیروں کو تھوڑی کھلایا جاتا،
سب کو کھلانا چاہیے، تو برکت والا کھانا ہے نا،
امیر بھی کھا سکتا ہے جو لنگر کا کھانا،
بلا شبہ کھا سکتا ہے اور کھلانا چاہیے، لیکن اس دعوت کو بری دعوت کہا گیا جس میں غریب نہ بلائے جائے، پیٹ بھرے بلائے جاتے ہیں اور غریب نہیں بلائے جاتے. تو غریبوں کو دیکھیں، اعلی حضرت کے وصایا، ماشاء اللہ کتنے سلسلے آپ نے کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اللہ برکت دے قبول فرمائے. تو اعلی حضرت نے کتنے عمدہ عمدہ کھانے،
جی،
کہ غریبوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا احسان سمجھتے ہوئے ان کو پیش کیا جائے، اور خود کیا کھاتے تھے، وہ ایک آدھ ٹائم وہ شوربے کی پیالی،
پتلا سالن ہوتا تھا،
اور کوئی بسکٹ سوجی کا بسکٹ کوئی ایک آدھ کھاتے تھے، یہ آپ کی غذا تھی، لیکن غریبوں کے لیے کتنے اہتمام کے ساتھ.
صحیح.
تو ہماری جو دعوتیں ہوں، چاہے گیارہویں کے نام پر ہوں یا ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی دعوت ہو، اس کے اندر غریبوں کو اہتمام سے بلانا چاہیے،
ماشاء اللہ،
غریبوں کو، علماء کو، سادات
سادات،
تاکہ برکت ہو،
تاکہ برکت اور بڑھ جائے. ویسے تو کھانا برکت والا ہی ہے گیانی،
جی جی،
لیکن اور بڑھانے کے لیے علماء اور اس طرح کے افراد کو، خاص کر غریبوں کو نہ بھولیں. انشاءاللہ یہ گیارہویں کی برکت سے آپ کو اور اللہ تعالیٰ نوازے گا. تو ویسے جس کو بھی کھانا کھلائیں ثواب ضرور ملتا ہے، اگر کسی نے بالفرض صرف غنی اور پیٹ بھروں کو بھی کھلایا تو بھی بہرحال کھانا کھلانے کا تو ثواب ملے گا، کھانا کھلانا فی نفسی ایک ثواب کا کام ہے. اب اگر اس نے یہ غلطی کی کہ غربا کو نہیں بلایا تو وہ ایک الگ غلطی ہے، لیکن بہرحال ایک ثواب کا کام تو اس نے کیا.
ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، غریبوں سے آپ کی محبت کیسی تھی کہ ایک شخص کو دیکھا غمزدہ ہے، پریشان حال ہے، افسردہ ہے، تو وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ میں نے دریا کے پار جانا تھا، مگر جو ملا ہے، کشتی والا ہے، اس نے کرایہ مانگا، کرایہ میرے پاس تھا نہیں. اسی اثنا میں کسی نے کوئی رقم نذرانہ پیش کی، غوث پاک نے اس غریب کو دی اور فرمایا کہ جا کے ملاح کو دے دو، اور اس کو کہو کہ آئندہ کسی غریب کو دریا پار لگانے میں منع نہ کرے، ان کی دل شکنی نہ کرے. اسی طرح ایک سفر میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں رستے میں پڑاؤ کرنا تھا، غالباً سفر حج تھا، تو آپ نے فرمایا اس علاقے میں سب سے غریب شخص کون سا ہے، تو معلومات کی گئی ایک بوڑھا، ایک بوڑھی ہے اور ان کی جوان بچی ہے، سب سے غریب یہ ہے. تو غوث پاک نے وہاں پڑاؤ کیا، ان کی اجازت سے رات ٹھہرے. اب جب آپ ٹھہرے تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے رئیس اور آپ کے چاہنے والے آتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، درہم و دینار پیش کرتے ہیں، گائے بکریاں بھیڑیں پیش کرتے ہیں. تو آپ رات ٹھہرے، صبح جاتے ہوئے سب اس بوڑھے کو دیکھ کر
کیا بات، اس کو سب سے بڑا امیر کر کے.
اب وہ جو سب سے غریب تھا، غوث پاک کی برکت سے اس علاقے کا سب سے مالدار شخص ہو.
کیا بات ہے،
غریبوں سے محبت کرنی چاہیے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، کہ انبیاء کرام کا استحضاء کرنے والے کون تھے، مذاق کرنے والے کون تھے، مالدار،
عمر
اور اس وقت کے جو مالدار لوگ تھے، اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے پہلے لوگ کون تھے، غریب، غلام، اس طرح کے
کمزور لوگ.
کمزور لوگ تو کمزوروں سے، غریبوں سے محبت کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں دیکھیں غلاموں نے سبقت کی نا, غریبوں نے سبقت کی نا, اور اسی وجہ سے کفار قریش وہ باتیں کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو یہ لوگ ہیں, ان کو ہٹاؤ, یہ نہ ہو ہم تمہارے پاس آئیں گے. اور ان کے رب نے منع کیا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ان کو اپنے دربار سے دور نہ کریں.
صحیح.
تو غریبوں سے محبت کرنی چاہیے. تو غوث پاک غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں, ہم غوث پاک کی نیاز میں غریبوں کو نہیں بلا رہے, یا بلا تو رہے ہیں لیکن وہ بڑے اس کو ساتھ کے پچھڑ جاؤ ادھر بیٹھو ادھر ہو جاؤ, یہ نہیں یار, ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آیا تشریف لائے بیٹھی. جو ایک مالدار کو آنر دے اس کو بھی دینا بھائی,
ویسا کھانا بھی اس کو دے
بلا شبہ.
صحیح.
یہ فاتحہ اور رسالے ثواب کا طریقہ, یہ رسالے کا پیج نمبر ہے 18, اس میں اسالے ثواب کا طریقہ امیر علیہ سنت نے درج کیا ہے, یہاں سے آپ اس کو پڑھ لیں اور چند بار دیکھ کر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ ترتیب بھی یاد ہو جائے گی, آیتیں بھی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہت اچھی باتیں غریبوں کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملی. میں پچھلے سلسلے بھی عرض کیا تھا ناظرین کو کہ غوث اعظم کا مطلب ہی یہ ہے جو اللہ کی عطا سے اولیاء کے صف میں, اولیاء کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا لوگوں کا مددگار. تو آپ بعد وفات بھی لوگوں کی مدد فرما رہے, دستگیری فرما رہے, اور زندگی بھر بھی آپ نے جو 90 یا 91 ایئرز کی جو ظاہری حیات پاک پائی اس میں آپ غریبوں کی مدد فرماتے رہے. غوث اعظم آپ اس وقت بھی لوگوں کے غوث تھے اور ظاہری طور پر بھی یوں دستگیری فرماتے تھے, آپ روتا نہیں دیکھ پاتے تھے کسی کو. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ بچپن ہی میں کسی مائی کو روتا ہوا دیکھا تو بس وہ کرامت سے اس کا کام بنا دیا, تو کسی غریب کو دیکھا تکلیف میں تو اس کو عطا فرما دیا, چور کو دیکھا چور کو کچھ نہیں ملا تو اس کو نیک بنا دیا, ولایت عطا فرما دی. کوئی خالی نہیں جا رہا آپ کے در سے. یہ جو لوگوں سے بھلائی اور محبت کا جو انداز ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے, اور خاص کر جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو کمزور ہے. اب دیکھیے نا, جانور پہ ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا کہا گیا. اس کی وجوہات میں علماء نے لکھا کہ چونکہ وہ بے زبان ہے, وہ کسی کو فریاد نہیں کر سکتا, تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کی مخلوق سے محبت کرنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے. تو غوث پاک زندگی بھر یہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے پھر مرتبہ بھی کیسا دیا. اب غوث اعظم ہے اور آپ کا جو یہ مقام ہے انشاءاللہ اس کے گیت گائے جاتے رہیں گے.
الحمدللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت پر استقامت عطا فرمائے. اب نذرانے کی آپ نے بات کی, غوث پاک نذرانہ آتا تھا قبول کر لیتے تھے. اب ایک مینٹلٹی یہ ہے کہ پیر صاحب وہ اچھے, بزرگ وہ اچھے جو نذرانہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن جو قبول کر لے ان کے لیے ہمارا جو نیگیٹو مائنڈ ہے فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے, یہ تو نذرانہ لے لیا مطلب یہ صحیح بندہ نہیں ہے. کچھ کہیں گے اس پر آپ؟
دیکھیں ہمیں ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنا ہے.
صحیح.
تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, پیر و مرشد ہیں, امام صاحب ہیں, کوئی حافظ صاحب ہیں, کوئی دین کا خادم ہے, اس کو آپ نے نذرانہ پیش کیا, اس نے قبول کر لیا تو کیا غلط کیا. ہاں جبکہ شرم اس کو اجازت ہو قبول کرنے کی, آپ کو دینے کی اجازت ہو.
صحیح.
جب آپ نے دیا ہے, اب وہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ مال کی محبت ہمارے سینوں میں ایسی راسخ ہو گئی ہے کہ امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں کہ اگر نذرانہ قبول نہ کریں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں.
ہاں بات یہ,
کسی کا ہدیہ قبول نہ کریں تو متاثر ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, یعنی کوئی مال دیتا ہے تو وہ واہ کر کے نہیں بلکہ آہ کر کے دیتا ہے.
صحیح.
تو حرص نہیں ہونی چاہیے, تما نہیں ہونی چاہیے, لالچ نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا سیدی خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد مبارک ہے, تما نہیں منع نہیں جمع نہیں.
جمع.
تو آپ کے بارگاہ میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے, شیوخ آتے تھے, بڑے بڑے پیر آتے تھے, بڑے بڑے علماء مدینہ پاک میں میرے دادا مرشید کی خدمت میں حاضری دیتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے. آپ لیتے آگے بڑھا دیتے.
صحیح.
وہ دیسی گھی کوئی شخص لائے کرتے تھے اور لوگ لائے کرتے تھے, تو آپ جو زائرین مدینہ ہیں ان کی خدمت کرتے تھے, ان کو کھلاتے پلاتے تھے, خدمت کی شفقت فرماتے تھے. بے آسان آباد الحمدللہ.
تو اگر کوئی پیر صاحب لیتے ہو تو حسن ظن بھی رکھیں, اور آپ نے جب پیش کیا ہے تو لینے میں کوئی حرج تو نہیں, جبکہ وہی بات کے شرن لینا دینا یہ جائز بھی.
بلکہ امیر علیہ سنت نے تو ترغیب دلائی.
اچھا خدمت کریں
جی, جو مدنی انعامات میں کہ امام صاحب کی خدمت کریں یا خدام میں تقسیم کریں, بہت سارے اس کے اندر جو نا وہ سفید پوش ہوتے ہیں.
بالکل.
کپڑے بہت صاف ستھرے پہنتے ہیں, ہمیں خوشبو میں بھی لگتے ہیں. گھر کے حالات کیا ہیں یہ تو بےچارے وہی جانتے ہیں, مٹھائی کا ڈبہ آپ نے دے دیا تو پہلے شوگر کے مریض ہیں تو بےچارے اور آزمائش میں آئیں گے. مسلوں کا تھپا پہلے ان کے پاس تھپی موجود ہے, آپ مسلے دیے جا رہے ہیں, حج سے مسلح لا رہے ہیں, تو مسلح میں بالفرض آپ کا 1000 روپیہ لگا ہوئے, 1000 روپے پیش کر دیں. جب رقم پیش کریں گے وہ اپنی ضرورت خود ہی پوری کر لیں گے. تو علماء کی مشائخ کی خدمت یہ بھی قرون اولا سے چلا آ رہا ہے.
بالکل,
بلکہ آپ دیکھیں نا کہ امامت اور تدریس وغیرہ اس کی اجرت اولن تو جائز علماء قرار نہیں دیتے تھے, وجہ کہ لوگ دینی لوگوں کی خدمت ہی اتنی کرتے تھے کہ ان کو حاجت نہیں رہتی تھی.
بالکل,
اور اب لوگوں کی توجہ ہٹی ہے تو علماء نے اس کے جواز کا فرمایا, امامت کی اجرت, تدریس کی اجرت, بیان کی اجرت, تاکہ لوگ علم دین سیکھیں. جی جو دینی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر بار وہ اپنی ہی ضرورت پر اسے خرچ کرتے ہو, یہ ضروری نہیں ہے, ان کے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں, وہ ان کی مدد فرما دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیسے واقعات ملتے ہیں؟
بالکل, مجھے بھی الحمدللہ آپ کے کہتے اعلیٰ حضرت یاد آئے تھے کہ لوگ اپنی زکات کی رقم بھی اعلیٰ حضرت کو دیتے تھے کہ آپ مستحقین میں تقسیم کر دیں.
اچھا, زبردست.
اپنی رقم دیتے تھے, ویسے بھی صدقات وغیرہ دیتے تھے, کیونکہ اعلیٰ حضرت طلبہ کو ماہانہ آپ نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے, مدینہ پاک میں آپ وہ رقم بھیجتے, شادی میں بھیج دی, فلاں ادھر بھیج دی, اعلیٰ حضرت کی تراکیب چلتی رہتی تھی.
بالکل, وہ ایک بار کا واقعہ ہے نا, وہ 50 روپے کا کچھ مطالبہ کسی صاحب نے کیا تھا مدینہ شریف سے, حضرت ضرورت ہے تو آپ کے پاس اس وقت تھے ہی نہیں, بالکل آپ جو تھا وہ بانٹ کے, جیسے آپ کی طبیعت تھی, اب وہ پریشانی کے عالم میں آپ گھوم رہے تھے کہ کسی چاہنے والے نے 51 روپے بھیجے.
جی,
تو وہ ابھی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی تھی, یا رسول اللہ کوئی سبب بنا دیجئے, تو 51 آئے تو سوچ میں پڑ گئے, میں نے تو 50 کا عرض کیا تھا, یہ 51 کیوں آئے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ 1 روپیہ ڈاک کا خرچہ بھی تو ہوگا. تو اس طرح سے یہاں آ رہا ہے تو یہاں سلسلہ جاری بھی. امیر علیہ سنت کو دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ امیر علیہ سنت کبھی کچھ قبول فرماتے ہی نہ ہو, آپ قبول بھی فرماتے ہیں اور تحفے وغیرہ کے جو بھی مطلب ترکیب ہو, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ آگے کثرت سے عطا فرماتے, یوں ادھر سے لیا ادھر بانٹ دیا, اور یہ سلسلہ وہ دریا جو ہے وہ پہ بہتا رہتا ہے.
دینے سے منع بھی فرماتے ہیں کہ نہ
نہیں, وہ تو طبیعت ہے بالکل,
لیکن علماء کی مشائخ کی خدمت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں.
یہ تو امیر السنت کی جو طبیعت ہے دنیا جانتی ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں. برتھ ڈے پر بھی, 26 رمضان المبارک کو بھی آپ نے اگر کچھ مانگنا ہے تو وہی نیکیوں کی ترغیب, مدنی قافلے دو, مدنی نامات پر عمل دو, قرآن پاک پڑھ کر, اور اسی میں آپ خوش ہوتے ہیں اور اسی میں آپ نے زندگی گزار دی
الحمدللہ.
لیکن بہرحال علماء مشائخ کی جو خدمت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے اس کو بھی لوگوں کو سکھایا, اور اس سے علماء مشائخ بھی خوش ہوتے ہوں گے, یار یہ کیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے لیے بولتے ہیں اور ہماری تاکید کتنے اچھے انداز میں دلاتے ہیں.
دینے کا انداز بھی مہذب اور بہت ادب والا ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سامنے دے رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی کہ وہ پرچی دے رہے ہیں, اب پرچی اس انداز دے رہے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ نذرانہ مل رہا ہے.
جی,
اور نذرانہ
لفافے پہ پرچی ہوتی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں لفافے,
اس میں بھی مٹھی بند کر کے, تو وہ کسی لفافے کے اندر ڈال کر بڑے مہذب انداز سے دیا جائے. امیر علیہ سنت کے پاس علماء مشائخ وغیرہ جب آتے ہیں تو امیر علیہ سنت بھی ان کو لفافے کے اندر ڈال کر رقم دیتے ہیں, اور بڑے وہ اس بڑے مہذب اور بہت اچھے سلجھے ہوئے انداز کے ساتھ دیتے ہیں.
الحمدللہ,
اگر دیں تو سب کے سامنے نہیں, اور بہت اچھے انداز سے پیش کرنا چاہیے, اور ان کا احسان جاننا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا نذرانہ قبول کر لیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ الحمدللہ ہمارے اسلام کی دین کی تربیت ہے. اور وہ ایک الگ بات ہے کہ امیر السنت پھر ان بزرگوں سے بھی, جو آپ کا جو انداز ہے, آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ ہیں, پھر یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کے مال پر نظر نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک الگ پرسپیکٹیو ہے, زاویہ نظر ہے, کہ اس کو مطلب ان کو سمجھانے کی بات الگ ہے, لیکن جو امت کو آپ سمجھاتے ہیں وہ بھی نرالا ایک انداز.
بے شک.